رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. چنانچہ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سمورہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے. ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا. راوی حدیث حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید کچھ ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا کہ کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا، یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک نوجوان نہر کے کنارے بیٹھا لہروں کو دیکھ رہا تھا. ایک دوست وہاں سے گزرا، اس نے جب اپنے دوست کو اس طرح سے دیکھا کہ اسے لہروں کو دیکھ رہا ہے تو کہا، خیریت، یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ تو اس نے اپنا دل کا حال کھول دیا. کہنے لگا، یار سکون کی تلاش میں ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے شور سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو کان بجنے لگے، ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، دل بھی بڑا گھبراتا ہے. نہر کے کنارے پہنچ جاتا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے بس یہ نظارے کرتا رہتا ہوں، تھوڑا تاکہ ایزی ہو جاؤں، ریلیکس ہو جاؤں. تو دوست نے مشورہ دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑے حکیم صاحب ہیں، ان سے ملو، شاید وہ تمہارا کوئی اچھا علاج کر دیں. وہ دوست حکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا، اپنا مسئلہ بیان کیا، انہوں نے نبض وغیرہ چیک کی اور کہا کہ تمہارا علاج تو ہو جائے گا لیکن میں جو کہوں وہ کرنا ہوگا. اس نے کہا، ٹھیک ہے حضور، کر لیتے. تو کہا کہ گھر میں مرغا رکھ لو اور 3 دن بعد میرے پاس آنا. اب وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ ویسے ہی میں تو بڑا شور شرابے سے پریشان ہوں اور گونگا مرغا تو دیکھا نہیں ہے، تو ککڑوں کو کرتا ہی رہے گا، شور اور بچے گا. لیکن حکیم صاحب نے کہا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، مرغا رکھ لیا. اب جیسے ہی مرغا لے کر گھر گیا تو بچوں کی تو عید ہو گئی، اور ہلّا گلا شروع ہو گیا، کھیلنے لگے، تو اس شخص کی بے چینی اور بڑھ گئی. 3 دن کے بعد حکیم صاحب کے پاس پہنچا کہ جناب وہ مرغا تو اسی دن لے لیا تھا، 3 دن ہو گئے، اب کیا کرنا ہے، میری تو بے سکونی بڑھ گئی ہے، گھر میں اور شور بڑھ گیا ہے. حکیم صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، ایک کتا بھی رکھ لو. اب اس کے تو جی میں آیا کہ میں حکیم صاحب کو ذرا کچھ سناؤں، لیکن علاج کرانا تھا. کتا لے لیا بھائی. اب کتا لے کر گھر آیا اور گھر کے باہر اس کو باندھ دیا. اب بچوں کا شور تھمتا تو کتا بھونکنے لگتا، وہ چپ ہوتا تو مرغے کی باری آ جاتی، تو یہ تو اور ادھم مچ گیا گھر میں. اب 3-4 دن کے بعد پھر بلایا، پھر پہنچے حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، ایک گدھا بھی رکھ لو. اب چونکہ علاج کرانا تھا، لہذا وہ گدھا بھی لے آیا، گھر کے باہر باندھا. تو محلے والے شروع ہو گئے کہ بھائی تیرے تو ایک گھر میں ویسے ہی ہم پریشان ہیں، تیرے بچوں سے مرغا الگ شور مچا رہا ہے، کتا الگ بھونک رہا ہے، یہ گدھا جو ہے یہ بھی سائلنٹ تو نہیں ہوگا، ڈھینچو ڈھینچو یہ بھی کرتا ہے. اب سب نے کہا کہ بھائی ہمارا خیال کرو، پڑوسی ہے، سارا سکون برباد ہو گیا ان کا بھی. بہرحال بڑا عجیب و غریب حال ہو گیا اس کا. اب حکیم صاحب کے پاس پہنچا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے، کہہ رہا گدھے کو فوراً بیچ دو. وہ گیا گدھا بیچنے کے لیے تو آدھی قیمت پہ بکا، جان تو ویسے ہی چھوڑا لی تھی، آدھی قیمت پہ گدھا بیچ کر آ گیا. دوسرے دن حکیم صاحب کے پھر پہنچا، تو نے کہا کتے کو بھی چلتا کر دو. اب کتے کو کم کیا تو گھر میں اس کو لگا کہ شور کم ہو گیا ہے. اب کی بار حکیم صاحب کے پاس پہنچا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، مرغا جو ہے ذبح کر کے اس کو بھی کھا لو. تو کہنے لگا حضرت ایسا نہ کرے، میرے بچے بڑے مانوس ہو گئے مرغے سے، اور یہ جب تک بانگ نہ دے تو لگتا ہی نہیں کہ دن نکل آیا ہے. حکیم صاحب نے کہا بھائی کام تو کرنا پڑے گا. خیر مجبوراً اس نے مرغے کو بھی ذبح کیا، دعوت دعوت کر کے کھا گئے وہ بھی. اب حکیم صاحب کے پاس پہنچا تو حکیم صاحب کہنے لگے کہ ایسا کرو، بیوی بچوں سے بھی جان چھڑا لو، سائلنٹ چاہیے نا اور خاموشی، بیوی بچوں سے بھی جان چھڑا لو. تو اب تو وہ رونے کے قریب آ گیا اور کہنے لگا حکیم صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، اتنا بہت ہے، میرا علاج مکمل ہوا، مجھے سکون ہے. حکیم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ سکون دراصل ہمارے اندر ہوتا ہے، اب ہم اسے باہر تلاش کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ خلاف مزاج باتوں کو برداشت کرنے کی عادت یہ بنا لیں تو ہم پرسکون رہ سکتے ہیں، ورنہ بے سکونی کا شکار رہتے ہیں. جاؤ اپنے گھر میں سکون سے رہو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس فرضی حکایت یا اس واقعے سے سکون حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہمیں حاصل ہوا کہ سکون ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میں بڑی ایزی زندگی گزاروں، بڑا پرسکون رہوں. اس سکون کو انسان جگہ جگہ تلاش کرتا ہے. کبھی اسے لگتا ہے کہ زیادہ دولت کماؤں گا تو سکون مل جائے گا، دولت سے سکون کہاں ملتا ہے. قارون کو اگر دولت سے سکون ملتا تو قارون کو مل جاتا، مگر کیا ہوا کہ وہ اپنے خزانوں سمیت دفن ہو گیا. یعنی اگر دولت سے سکون ملتا ہوتا تو ظاہر سارے سیٹھ لوگ یہ پرسکون ہوتے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں. سیٹھ لوگوں کو تو زیادہ ٹینشن ہوتا ہے مال کا، کہ جناب نیند نہیں آ رہی، کاروبار کا، کہ جناب کبھی کاروبار میں ریٹ آگے ہو گئے تو پیچھے ہو گئے، تو پراپرٹی آگے ہو گئی تو پیچھے ہو گئی، تو یہ ٹیکس لگ گیا تو یہ آ گیا، تو وہ مال آ رہا تھا تو اس کا ٹیکس بڑھ گیا، تو یہ ایک ٹینشن. تو پتا چلتا ہے کہ مالدار ہونے میں ہی سکون ہو، ایسا نہیں ہے. اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حکومت ہوگی، طاقت ہوگی تو جناب سکون مل جائے گا، تو اگر یہ چیز ہوتی تو فرعون نمرود کیوں برباد ہوتے؟ कुछ लोग शोहरत में सुकून ढूंढते हैं, तो शोहरत तो अबू जहल को भी है, मगर क्या उसे सुकून मिला? यकीनन नहीं मिला। तो सुकून की तलाश में लोग न जाने क्या क्या जतन करते हैं, क्या क्या जतन करते हैं, मुख्तलिफ अंदाज अपनाएंगे। कोई देखो तो क्लबों की तरफ जा रहा होगा कि जना मैं इजी होना चाहता हूं, मैं रिलैक्स होना चाहता हूं। किसी को देखें तो डाइजेस्टों का, नावलों का ये स्टडी करने में लगे हुए होते हैं। आजकल नेट का दौर है तो जनाब ये फेसबुक पे चैटिंग करते हुए घंटों गुजार देते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं। तो क्यों? कि जनाब मुझे सुकून चाहिए। कोई मौसीकी सुनता है, गाने सुनता है, वो भी अगर देखे तो वो इजी होना चाहता है, रिलैक्स लेना चाहता है। अगर आप दुनिया में ये नशा करने वालों को भी अगर जायजा लेना, ये हीरोइन पीने वाले, चर्स पीने वाले, शराबे पीने वाले, मुख्तलिफ जो नशे करते हैं, तो ये भी क्या चाहते हैं? ये सुकून चाहते हैं। और कोई अपने पेट का बोझ हल्का करता है तो जाहिर गीबतें भी करता है, दिल आजारी भी करता है, बदगुमानियां भी करता है, ना जाने इल्जाम तराशियां भी करता है। तो उसने इस तरह से अपने आप को सुकून पाने का मतलब एक रास्ता ढूंढा। तो बाजों की ड्यूटी होती है और जिम्मेदारी पूरी करने पर सुकून मिलता है, तो कई सुस्त और काहिल ये काम ना करने पर सुकून हासिल करते। मतलब ये मुख्तलिफ अंदाज मुआशरे में हम देखते हैं। तो इंसान ने सुकून की तलाश में जितने रास्ते अपने तौर पर इख्तियार किए, तो कहीं आखिरत बर्बाद हुई, कहीं वक्त जाया हुआ, कहीं रकम जाया हुई, कहीं सेहत तो बर्बाद हुई, कहीं दूसरे लोग बेसुकून हुए, लेकिन हकीकी सुकून फिर भी नहीं मिला। जिसे इंसान ने सुकून समझा वो वक्ती कैफियत तो नजर का धोखा था। अब रहा यह सवाल कि हकीकी सुकून कैसे मिले, इसके लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम सुकून का मियार बदलें। फजूलियात और गुनाहों में सुकून की तलाश ये नादानी है। और हमें पैदा करने वाला हमारा परवरदिगार अज़्ज़ वजल यकीनन हमसे ज्यादा हमारे दिलो दिमाग और जिस्म और रूह को जानता है। उसने हमारे दिलों का सुकून और चैन अपनी याद में रखा है। कुरान पाक में पारा 13 सूरह राद की आयत नंबर 28 में रब ताला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तर्जमा कंजुल ईमान, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। तो इस आयत के तहत तफसीर खजानुल इरफान में है, इसके रहमत और फजल और उसके एहसान और करम को याद करके बेकरार दिलों को करार और इत्मीनान हासिल होता है। अगरचे उसके अदल और इताब की याद दिलों को खाइफ कर देती है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई बड़ी अजीब और गरीब हमारी जिंदगी का अंदाज है कि हम अपनी जिंदगी का अगर अंदाज देखते हैं तो बड़ी गफलतों और बड़ी मतलब वो अजीब और गरीब मामलात में हम अपने आप को मसरूफ रखते हैं। और जहां अगर खिलाफ मिजाज कोई हमारी बात होती है तो हम उस पर दिल छोटा करते हैं और अपने आप को बहुत ही लो लेवल पर जाकर हम इस मामले में अपना सिलसिला जो है वो देखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हर हाल में अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए कि यकीनन जिसके दिल में रब ताला की मोहब्बत होगी, और वो क्यों मोहब्बत ना करे अपने रब से कि अल्लाह ताला भी अपने बंदों से मोहब्बत रखता है, और अल्लाह ताला के बंदे से मोहब्बत कई एतबार से हो सकती है। मसलन अल्लाह का बंदे से राजी होना, उससे खैर का इरादा फरमाना, बंदे की तारीफ करना, उसे अपने सवाब से माला माल फरमाना, उससे अफवो दरगुजर करना, उसे अपनी इताअत में मशगूल रखना, अपनी नाफरमानी से बचाना, ये रब ताला की मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है। जब इसको नमाजों की तौफीक दी, इसे इबादत की तौफीक दी, इसे नेकियों की तौफीक दी। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है تو اسے دین کی محبت عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اسے محبوب ہو اور اسے بھی جو محبوب نہیں, دین سے اسی کو دیتا ہے جو اس کے نزدیک پیارا ہے. اللہ نے دین دیا اسے محبوب بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے. بعض اوقات ظاہر ہے انسان ہے, زندگی گزارنی ہے, بہت سارے مسائل بہت سارے معاملات یہ درپیش ہوتے ہیں, لیکن اگر اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے تو اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں. ظاہر زندگی گزارنی ہے, مسائل آتے ہیں, لیکن ان مسائل پر اگر وہ رب کی رضا پر راضی رہے تو اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, سیدنا ابن شیروے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے مشہور و مقبول ولی حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک تنگ دست اور مفلس شخص نے اپنی غربت کی شکایت کی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے, اہل و عیال کی طرف لوٹ جا اور یہ الفاظ ورد زبان رکھ, ما شاء اللہ کانا, یعنی اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. وہ شخص یہ ورد کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا, راستے میں اس کی ملاقات ایک انجان شخص سے ہوئی جس نے اس کو تھیلی پکڑائی اور چلا گیا. اس غریب شخص نے جب تھیلی کھولی تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی. وہ بہت خوش ہوا کہ چلو غیب سے مدد ہو گئی, لیکن پھر خیال آیا کہ نہ جانے اس کا کیا حکم ہوگا. تو سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس پیش آنے والے واقعے کے روداد بتائے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے فرمایا, اے اللہ کے بندے, جب تیری حاجت پوری ہو گئی تو واپس کیوں آیا؟ اللہ رحمان عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے, اہل و عیال کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹ جا, ما شاء اللہ کانا, اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ظاہر انسان معاشی طور پر پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ جو رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے نا, یعنی اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میرے نصیب اور مقدر میں جو ہے وہ مجھے ملے گا, وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے, اور ہاں اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہمارے سامنے, ہم اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے ہم ان معاملات پر عمل کریں. تو یہ پریشانیاں, مصیبتیں یہ ہوتی عارضی ہیں, انسان بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے لیکن پھر آخر اس کو صحت ملی جاتی ہے, بے روزگاری میں بھی مبتلا ہوتا ہے لیکن بالآخر اس کو کام کاج مل جاتا ہے, اور بھی بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ساری پریشانیاں یہ وقتی طور پر ہوتی ہیں, ہمیشہ نہ بندہ خوش رہتا ہے نہ غمگین رہتا ہے, خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں ہوتی, وہ بھی چلی جاتی ہیں. تو اسی طرح غم بھی پریشانیاں بھی اگر آتی ہیں تو وقتی طور پر ہوتی ہیں. اگر بندہ رب کی رضا پر راضی رہے تو اس کا دل یہ توکل سے, اللہ پر بھروسے سے یہ اور مالا مال ہو جائے گا, اور رب کی رضا پر راضی رہنے سے, صبر کرنے سے اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی برکتیں بیان ہوئیں, اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اس کا بیان ہوا, چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، ترجمہ کنز الایمان، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ تو آنے والی مشکلات و مصائب پر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے بہر صورت صبر کیا جائے، اور ہم صبر کی اگر عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے اس کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ تو خیر اگر مشکلات آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، ایک بڑی پیاری بات ایک جگہ پڑھی تھی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک نائی رہتا تھا جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہیئر ڈریسر بولتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے وہ کرسی لگاتا اور لوگوں کی حجامتیں کیا کرتا تھا، گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، نہ بیوی تھی نہ بچے تھے، ایک چادر اور ایک تکیہ، یہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند اسکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور شرابہ تھا۔ اب دیکھا تو پتا چلا کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا ہے۔ وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ جو ٹنکی تھی پانی کی وہ اس پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اب لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء یہ لے لے کر بھاگ رہے تھے، کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا، کسی نے سونا اٹھایا ہوا تھا، کوئی کپڑے کی گٹھڑی اٹھایا تھا، کسی نے بکریاں لے کر بھاگ رہا ہے، عجیب و غریب افراتفری تھی، اور یہ سکون سے لیٹا جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا سب کو۔ تو اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا، اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا رکھی تھی۔ جب اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو رک کر بولا، ہوئے ساڑی ہر چیز اجڑ گئی، اے ساڑی جان دے بنی ہے تے تو ایتھے سکون نہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنس کر بولا، لالے آج ہی تو غربت دی چس آئی ہے، یعنی غریب ہونے کا مزہ آج ہی آیا ہے کہ آج میرے پاس بظاہر کچھ نہیں تو میرا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم نے جو آج مال کمایا ہے، تم نے جو آج کپڑوں کی ڈھیروں کے ڈھیر جمع کیے، تم نے جو آج سونا جمع کیا ہے، تمہارے پاس جو آج جانور ہیں، ان ساری چیزوں کو سنبھالنے کے لیے تم کتنے ٹینشن میں ہو، تو مجھے تو غربت کی چس آج ہی آئی ہے، آج ہی مزہ آیا ہے کہ یار یہ غریب ہونے میں کیسا فائدہ ہے۔ تو بہرحال یہ واقعی ایک بات ہے کہ انسان بسا اوقات پریشانی کا شکار ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ہاں غریب نہیں ہونا ہے ہم کو، کس میں؟ نیکیوں میں غریب نہیں ہونا ہے، ہمیں غریب نیکیوں میں نہیں ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائے تو اس وقت ہماری غربت ہو اور ہمارے پاس نیکیاں نہ ہو، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اس وقت نیکیوں میں مالا مال ہوں، نیکیوں میں مالا مال ہوں، نمازیں ہوں، ہمارے ذکر و اذکار ہو، تلاوت قرآن ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر تنگ دستی آ گئی ہے، مصیبتیں آئی ہیں، اس کے علاج ہیں، اس کے علاج ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. یہ 100 مرتبہ کب کہنا ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے کہنا ہے، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. ہے نا، علاج تو ہے، لیکن اس ذکر میں ہمیں لذت تو ملے. ہم تو شرابیں پینے میں، ہم تو الٹی سیدھی محفلوں میں، الٹے سیدھے نشے کرنے میں، الٹے سیدھے ناول پڑھنے میں، الٹے سیدھے ویب سائٹس میں، اس سے ہی ہماری جان اٹکی ہوئی رہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوتی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے. پریشانی ہے، مصیبتیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں. جی ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں. بارہا امیر علیہ سنت کی دعاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی اگر آ کر کہتا ہے کہ میری والدہ بیمار ہے، آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں، جائے آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، اس سفر کر کے وہاں عاشقان رسول کے ساتھ دعا کرائیں، آپ دعا کرائیں. ایک اسلامی بھائی کا بیان تھا، ان کی بچی پیدا ہوئی تھی، تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کو چہرے پر بال اگنا شروع ہو گئے، جیسے داڑھی نکلتی ہے، تو گھر والے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ مدنی قافلے میں سفر کیا، عاشقان رسول کے ساتھ دعا. بچی کا معاملہ ہوتا ہے، آدمی زیادہ احساس ہو جاتا ہے، ٹینشن زیادہ ہو جاتا ہے، دعا کرو. دوران مدنی قافلہ ہی گھر والوں کی اطلاع آ گئی کہ رات پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک بال ہی زیادہ غائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتا ہے، مسائل ہے، پریشانی ہے، آئے. آپ کو نوکری نہیں ملی، مدنی قافلے میں سفر کریں. الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت کیوں؟ کہ اس مدنی قافلے میں ہوتا کیا ہے؟ تہجد، اشراق، چاشت، مدنی حلقے، دین کا علم سیکھنا سکھانا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا. آئے دن ہم خبریں سنتے، نگران شورا کا بیان ہوا، جناب عاشقان رسول جمع ہوئے، وہ بیان سنا تو غیر مسلم مسلمان ہو گئے. ایک شرابی شراب بیچنے والا، اس نے توبہ کر لی، اور شراب ایک گلوکار، اس نے توبہ کر لی. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کتنی برکت ہے. تو آخر وہ صحبت بھی تو ملے نا. اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا، آپ کے گھر میں مشکلات ہیں، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد صاحب کو، اپنے بچوں کے ابو کو، انفرادی کوشش کر کے ان کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں، ان کو بھیجیں، تاکہ یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعائیں کریں گے نا، اور گڑ گڑا کر روئیں گے، ایک تو اپنی ذات کا ایک جو بے چینی ہے نا، یہ بے چینی دور ہوگی، یہ پریشانی ہے جو پریشانی دور ہوگی، کہ آج مطلب بدقسمتی سے، یعنی بچوں کے شور کی وجہ سے پریشان ہوں. ارے اللہ کے بندے، تو غور تو کر، تجھے رب تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. ذرا پوچھ جن کے گھر میں بچے نہیں ہوتے، کہ بچوں کی آواز سننے کے لیے تڑپتے، یہ روتے ہیں کہ کاش وہ دن آئے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے، جس سے گھر میں چہک ہوتی ہے. اور آج تم بچوں کے رونے پر الجھ گئے، آج بچوں کے کھیلنے پر، بچوں کے مطلب چپٹنے پر تم بھگاتے ہو ان کو، کہ جاؤ یہاں سے، سارا دن پریشان ہو کر آتا ہوں. ذرا اس سے پوچھو جو سارا دن تھک ہار کر گھر پہنچتا ہے، اور سنسان گھر لگتا ہے اس لیے کہ اس کے گھر میں بچہ نہیں ہے. آج آپ اپنے گھر میں بچے ہونے پر الجھاؤ کا شکار ہیں، ذرا سوچیں یار، کیسا حال ہے ہمارا. اور پھر آپ اور ہم پریشان کس چیز سے ہوتے ہیں؟ بہن کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. یہاں فیضان مدینہ میں مجھے ایک نوجوان ملا، اور مجھے کہنے لگا کہ بہت عجیب و غریب اس کا حال تھا، بڑا پریشان، جیسے نا جو سوتا نہیں ہے، اور الجھاؤ کا دعا کریں. جی فرمائیں. دعا کریں، گھر میں بہت پریشانی ہے، میرے ابو بھی بہت روتے ہیں، میری امی بھی بہت روتی ہیں، میں بھی بہت پریشان ہوں، اللہ خیر کرے، بس وہ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا. آپ دعا کریں، ہمارے گھر میں بہت ٹینشن ہے. खैर दुआ तो की लेकिन साथ में अर्ज किया कि यार आप सोचो तो सही, उस बहन का हाल क्या होगा घर में जो ये सब देख रही है कि मेरी वजह से मेरी मां भी रोती है, मेरी वजह से मेरा बाप भी रोता है, मेरी वजह से मेरा भाई भी परेशान है। इस रिश्ता ना आने पर इस बहन का कसूर क्या है, इस बेटी का कसूर क्या है? अगर रिश्ता नहीं है तो कोई ऐसा तो नहीं ना कि दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं सबकी शादियां होती हैं। भाई अल्लाह जिससे जो चाहता है, जो बेहतर है उसके हक में वो अता फरमाता है। जब रिश्ता होना होगा हो जाएगा। आप और मैं इस बारे में अपने घर का सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों टेंशन में? और जिसका मजहबी जहन नहीं होता है ना, आप देखें वो लड़कियां पंखों पे लटकी हुई मिलती हैं, कूद जाती हैं, खुदकुशी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा माहौल हम क्यों बनाए? बच्चे बीमार रहते हैं इसलिए बहुत भैया ठीक है हम इलाज कराएंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप अच्छा बेसुकूनी का फिर सबसे बड़ा जो वबाल है ना वो क्या होता है कि बंदा जो है ना वो अपनी जबान से ऐसे अल्फाज निकालता है जो उसको बसा औकात ईमान से खारिज कर देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात में वो शिकवे करता है, शिकायतें करता है, तो ऐसा नहीं करें। और हाँ अगर कभी को ऐसा मौका हो आप आए इज्तिमा में आए, लोगों की मुश्किलात अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमात में कई हवालों से इतिकाफ करते हैं लोग आकर के हमारी मुश्किलात आसान हो जाए, खुश खुश वापस जाते हैं, यहीं से इनके मसाइल हल। मैं जाती विटनेस हूं यहां पर, यहीं इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हूं निगरानी शुरा ने बयान किया था, बयान किया यहां पर सारे इस्लाम भाई इसी तरह बैठे हुए थे। निगरानी शुरा ने नीयतें कराई कि भाई एक एक माह में एक एक माह के मदनी काफले में सफर की नीयत करें, पक्की नीयत करें। तो नीयतें करने में कुछ लोगों ने हाथ उठाए, खड़े हुए, असर की अजान हुई, वक्फा हो गया। एक नौजवान मुझे मिला और मुझे कहने लगा कि मैंने जिंदगी में कभी एक माह के मदनी काफले में सफर नहीं किया था, निगरानी शूरा ने सफर की नीयत कराई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पक्की नीयत की थी कि सफर करूंगा, और जैसी अजान हुई तो वक्फा हुआ, मैं वुजू करने गया। जब वुजू करके मैं वापस आ रहा था तो वहीं बाहर मुझे कॉल आई, मैं ब्रोकर हूं, प्रॉपर्टीज लोगों को खरीद कर और बेचता हूं, इस तरह से ब्रोकरी मिलती है मुझे। तो कहा एक सौदा जो तकरीबन 8-9 माह से चल रहा था, सौदा हो नहीं रहा था, अरे सौदा होगा तो मुझे कमीशन मिलेगा। तो मैं काफी मैंने कोशिश की थी, मुझे लगता है कि मैंने इस मदनी काफले में सफर नहीं किया, अभी नीयत की थी, और मैं वुजू करके वापस आया हूं तो उस पार्टी का फोन आया कि मेरी तरफ से सौदा ओके कर दें और मुझे इससे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए का कमीशन जो है वो मिलेगा। तो ये जहन बनता है कि यार अल्लाह के रास्ते में जब हम निकलते हैं, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए निकलते हैं, दीन सीखने के लिए निकलते हैं, अल्लाह ताला की रहमतों का नुजूल होता है, हमारी मुश्किलात जो है वो आसान हो जाती हैं। तो बहरहाल एक तंगदस्ती का इलाज और भी सुन लीजिए, मकतबतुल मदीना की किताब है मदनी पंसूरा, इसके पेज नंबर 246 पर है, या मलिकु 90 बार जो गरीब और नादार रोजाना पढ़ा करे इंशा अल्लाह गुरबत से नजात पाएगा। अब इस 90 बार पढ़ने को मेरा ख्याल है शायद 2-3 मिनट लगेंगे आपको, ये काम हो जाना है। लेकिन इस तरह से कौन इन चीजों को, अव्वल तो याद करने का टाइम ही नहीं है, सीखने का टाइम नहीं है, किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला हम पर रहमत की नजर फरमाए, हमारी मुश्किलात को आसान करे, और अल्लाह ताला हर हाल में हमें अपनी रिजा पर राजी रहने वाला बनाए। एक और सुनिए हदीस के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहबी रदी अल्लाहु ताला अन्हु ये हाजिर हुए और तंगदस्ती की शिकायत की, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, अगर जे कोई भी ना हो फिर मुझ पर सलाम भेजो और एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो। उस शख्स ने ऐसा ही किया تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا. اب گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے, السلام علیکم. گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکا ایوہ النبی, الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد یہ سورت پڑھنی ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر فی زمانہ دیکھیں تو ہماری جو بے سکونی کا بڑا اسباب مالی معاملات یہ سب سے بڑا بے سکونی کا ہے کہ یہ ایسا ایک معاملہ ہے کہ جس میں نہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. آپ کسی بھی عرب پتی کو بھی دیکھیں نا اور وہ کہے کہ بس یار بس بہت کما لیا, ایسا تو ہے ہی نہیں, یہ پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. لیکن بندہ اگر ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہونا تو یاد رکھیے کہ چاہے اس کے پاس 100 روپے ہوں یا 1,00,000 روپے ہوں یا 1,00,000 روپے ہوں, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور پریشانی جس کو ہم پریشان سمجھتے ہیں کیا وہ حقیقتاً پریشانی ہے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے, میرے حق میں دعا فرمائیے. جواب دیا کہ تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں اس وقت تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے. پریشانی ہے نا, اٹھے رات کو, آزمائش ہے, مشکلات میں. یا سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دعائیں قبول ہونے کے جو معاملات لکھے آداب دعا میں, آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان نے کہ کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو لکھا ہے وہ مضطر, یعنی جو بے چین ہے, جو پریشان حال ہے, اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو ایسی پریشانی میں, ایسے ٹینشن میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں, اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے انشاءاللہ مشکلات حل ہوں گی, ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور بہرحال دنیاوی مال نہ ملنے پر مشکلات میں واقعی ہم غمگین ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ مفلسی نہیں ہے, یہ غربت نہیں ہے. حقیقی مفلس کون ہے؟ سنیے کہ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی کہ ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے, مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے. ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکات لے کر آئے گا لیکن اس نے فلاں کو گالی دی, کسی پر تہمت لگائی ہوگی, فلاں کا مال کھایا ہوگا, فلاں کا خون بہایا ہوگا, فلاں کو مارا ہوگا, بس اس کی نیکیاں ان میں سے ان سب کو حصہ دیا جائے گا. اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے, پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو ہم کو پتا چلا کہ مفلس تو حقیقت میں وہ ہے جو نماز روزہ زکات حج سخاوتیں اور بہت ساری نیکیاں ہونے کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے گا. کیوں؟ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا خون ناحق کیا ہوگا. تو اپنا اگر کتنا بینک بیلنس تو ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں جو مال ہے ہمارے پاس, ذرا اپنا بیلنس چیک تو کریں ہمارے پاس ہے کیا. ٹھیک ہے بھائی آپ تہجد پڑھتے ہیں, آپ نے حج بھی کیا ہے, وہ آپ زکات بھی دیتے ہیں, لیکن ساتھ میں انداز کیا ہے؟ کسی کو جھاڑا ہوگا, کسی کو گالیاں دی ہوں گی, کسی کا مال لے کر دبا دیا ہوگا, کسی کی چیز لے کر دبا بھول گئے ہوں گے. تو ان چیزوں کا احتساب کب ہوگا, ان چیزوں کا حساب کب ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حساب کو نہ کر پائیں اور قیامت کے دن غریب رہ جائیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی کو پرسکون بنانے کا مدنی نسخہ ہم نے سنا کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھالیں, اور جو خلاف مزاج بات ہو اس پر ٹینشن لینے کے بجائے تھوڑا سا تحمل سے اس کو فیس کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.